نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، نماز کے سلسلے کا بیان چل رہا تھا، آج نماز کے کی شرائط کا بیان ہوگا. ہر سال ہی تقریبا نماز سے متعلق بیان ہوتا ہے. یہ اہم چیزیں ہیں کہ آدمی کو یہ پتہ چلے کہ نماز میں کتنی شرائط ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں. اس کی وجہ سے نماز کا حکم پتہ چل جاتا ہے، نماز ہماری ہوئی یا نہ ہوئی، نماز مکمل ہو گئی یا نماز ناقص ہوئی. جب یہ چیزیں معلوم ہوں گی تو ہمیں از خود معلوم ہو جائے گا کہ کون سی چیز کی کمی پائی گئی. اس لیے ان چیزوں کو اہتمام کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے. دیکھیے، کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو نماز سے خارج ہیں، لیکن ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی شرائط ہیں کہ اگرچہ نماز میں داخل تو نہیں، نماز سے باہر کی چیزیں ہیں، لیکن نماز کا صحیح ہونا ان پر موقوف ہے. اگر ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جائے گی تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو یہ شرائط نماز کہلاتی ہیں. بعض ارکان صلات کہلاتے ہیں، یعنی فرائض کہہ لیجئے دوسرے لفظوں میں. فرائض کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جتنے فرائض نماز میں ہیں، اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی. تو گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ شرائط اور فرائض دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجبات نماز کہلاتی ہیں، یعنی نماز میں وہ چیزیں واجب ہیں. اور واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، یا واجب ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ہم نے ادا کر لیا، یا کسی واجب کی ادائیگی میں ہم نے تاخیر کر دی، تو ان تینوں صورتوں میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ نماز میں سجدہ سہو جو کیا جاتا ہے وہ واجب کے چھوٹنے پر، یا واجب کے تکرار پر، یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر پر کیا جاتا ہے. فرائض کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. شرائط میں سے کوئی شرط رہ جائے گی، نماز ہی نہیں ہوگی. ہاں، واجبات صرف ایسی چیز ہیں کہ ان کی ادائیگی اگر نقص رہ جائے، مکمل نہ ہو، ایک واجب چھوٹ جائے یا کئی واجب چھوٹ جائیں، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے. اسی طرح نماز میں بعض چیزیں سنتیں ہیں، تو سنت کی ادائیگی ضروری بھی ہے اور نماز میں حسن اور زینت کا سبب بھی ہے، بلکہ نماز کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے، اور نماز میں رونق سنت سے آتی ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ اگر کوئی سنت رہ جائے تو نماز بہرحال ہو جائے گی، اگرچہ کامل درجے کی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز میں شرائط کیا کیا ہیں، فرائض کون کون سے ہیں، اور واجبات کون کون سے ہیں. جب یہ تمام چیزیں معلوم ہو جائیں گی تو از خود آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز میں سے کون سی چیز رہ گئی. اگر فرائض میں سے کوئی چیز رہ گئی ہو تو نماز لوٹا لینی چاہیے. اگر واجبات میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی. تو شرائط نماز سات ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کا بدن پاک ہو. اب دیکھیے، خود نماز کے اندر تو داخل نہیں ہے، لیکن نماز سے خارج کی چیز ہے. یہ شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ انسان کا بدن پاک ہو. اور بدن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وضو نہیں ہے تو وضو والا بدن، وضو والی جو ہے وہ طہارت حاصل ہو. اور بعض اوقات انسان کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے. تو یوں کہہ لیجئے کہ ہر طرح کی نجاست سے انسان کا بدن پاک ہو. اب چاہے وہ نجاست حقیقی ہو اور یا حکمی ہو، بدن پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو بھی ناپاک، اور اگر نجاست تو نہیں لگی ہوئی لیکن حکمن، یعنی حکم یہ ہے کہ انسان اس وقت پاک نہیں ہے، مثلا وضو نہیں ہے اس کا، یا یہ کہ اسے غسل کی حاجت ہے، تو بظاہر کوئی نجاست بدن پر لگی ہوئی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ناپاک کہلائے گا، تو آدمی وضو کر لے گا. اگر وضو کی ضرورت ہے تو پاک ہو جائے گا، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر لے. دونوں صورتوں میں بدن پاک ہو جائے گا. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا بدن پاک ہو. پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے کپڑے پاک ہوں، کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ ناپاک نہ ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ تو گویا یہ تین شرطیں ہو گئیں کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ اس لیے ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے اگر وہاں سے بدبو آ رہی ہے، بظاہر کو نجاست گری بھی نظر نہیں آتی لیکن بدبو آ رہی ہے، تو ایسی جگہ پر بھی نماز نہ پڑھنے میں احتیاط ہے، بچنا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے ستر کا ہونا۔ ستر کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم کا حصہ جسے نماز میں چھپانا ضروری ہے، یا عام حالت میں بھی عام لوگوں سے اس حصے کو چھپانا ضروری ہے۔ اب مردوں کے لیے ستر الگ ہے، عورتوں کا ستر الگ ہے۔ مردوں کے لیے تو ناف سے لے کر گھٹنوں کو نیچے تک یہ ستر میں داخل ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایک تہبند لے کر نماز پڑھنا چاہے، یوں کہہ لیجئے کہ ایک کپڑے میں، تو جائز ہے بشرطے کہ ستر اس کا پوشیدہ ہو، یعنی اگر ناف جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہو ناف سے لے کر گھٹنوں کو نیچے تک، یہ ستر کہلاتا ہے مرد کا۔ اس کو ستر بھی کہتے ہیں، عورت بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ حصہ چھپانے کا ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ستر کو کھولے۔ اور یہی حکم ہے کہ اگر نماز میں بھی اتنی دیر تک یہ حصہ کھلا رہا کہ جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ سبحان ربی الاعلی ہم کہہ سکتے ہوں، اگر اتنی دیر کھلا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ مرد کا ستر ہے۔ عورت کے لیے ستر یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک سارا ہی ستر ہے، سوائے چہرے کے اور دونوں ہاتھوں کے، کہ اگر نماز میں اس کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور دونوں ہاتھ کھلے ہوں تو بس یہ ستر سے ہٹ کر ہے، ورنہ اس کے بال بھی ستر میں داخل ہیں، اس کا باقی بدن بھی ستر میں داخل ہے۔ لہذا اگر بال نماز میں کھلے ہوئے ہیں تو بھی نماز نہیں ہوتی، اور جسم کا حصہ جو ہے وہ نظر آتا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے جو ستر ہے، اس لیے نماز کے دوران ضروری ہے کہ وہ ایسی موٹی اور بڑی چادر اپنے اوپر لے لیں جس سے ان کے بال بھی چھپ جائیں، ان کے ہاتھ بھی چھپ جائیں، ان کا پورا بدن جو ہے وہ چادر کے نیچے آ جائے اور چھپ جائے۔ اگر بے احتیاطی کے ساتھ نماز پڑھی تو بعض صورتوں میں نماز ہوتی ہی نہیں، اس لیے ستر کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ چوتھی شرط ہے کہ ستر چھپا ہوا ہونا۔ اور پانچویں چیز ہے وقت کا ہونا، کہ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کا وقت بھی تو ہو، ایسا نہ ہو کہ ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا اور فجر میں ہی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وقت کا ہونا بھی شرائط نماز میں سے، بعض اوقات پہلے سے ہی آدمی جلدی میں نماز، بعض لوگ سحری کھائی اور ابھی اذانیں بھی نہیں ہوئی، وقت بے وقت فجر بھی نہیں ہوا اور جو ہے وہ صبح ہی صبح دو رکعت پڑھ کے سو گئے، تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وقت نہیں آیا ابھی۔ وقت جب آتا ہے تو نماز فرض ہوتی ہے، جب تک وقت نہیں آیا فرض بھی نہیں ہوئی۔ مثلا ایک آدمی ابھی ظہر کا وقت ہی نہیں آیا تو آج کی ظہر اس پر فرض ہی نہیں ہے، اس لیے اگر ظہر کے وقت سے آنے سے پہلے پہلے انتقال ہو جائے تو وہ نماز اس کے ذمے ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر ظہر کا وقت شروع ہو گیا اور انسان مر گیا تو اس کے ذمے پھر نماز وہ فرض تھی رہ گئی، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے ذمے ایک نماز رہ گئی۔ تو بہرحال نماز کے لیے وقت کا ہونا یہ بھی شرائط نماز میں سے ہے، تو وقت کا ہونا ضروری ہے کہ وقت بھی ہو۔ اسی طریقے سے قبلہ رخ ہونا یہ بھی شرائط میں سے ہے کہ آدمی قبلے کی طرف مکر کے نماز پڑھے۔ اگر جان بوجھ کر قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض مقامات پر اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ قبلہ رخ ہم ہیں کہ نہیں، ایسی صورت میں شریعت نے ہمارے لیے تحری کو قائم مقام کیا ہے۔ تحری کہتے ہیں سوچو بچار کو، یعنی آدمی اچھی طرح سے غور و فکر کرے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، بعض لوگوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے وہاں کے مقامی، اور اگر کوئی آدمی بھی وہاں بتانے والا نہیں ہے تب بھی آدمی سورج کے رخ کو دیکھے اور دھوپ کو دیکھے کہ کس طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے یہاں تقریباً مشرق اور مغرب متعین ہیں کہ مغرب کی سمت ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی قبلہ جو ہے وہ مغرب کی سمت ہے، تو عام طور پر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا غور و فکر کر لے، سوچو بچار کر لے، یہ قائم مقام ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی نے بغیر سوچو بچار کے نماز پڑھی تو وہ درست نہیں ہوگی، ضروری ہے کہ اس کو لوٹائے اور سوچو بچار کر کے پھر نماز پڑھے۔ اگر سوچ و بچار کے بعد اس نے نماز پڑھی اور پتہ چلا کہ اس نے جو غور و فکر کیا تھا وہ غلط ہوا، یعنی اس نے قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، تب بھی نماز ہو جائے گی. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو پھر بھی سوچ و بچار کرنے کے بعد ہم جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی. تو یہ چھ چیزیں ہو گئیں. اور ساتویں چیز ہے نیت، کہ نیت ہم کریں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. اب نیت کا زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ دل میں کسی چیز کا ارادہ ہونا. مثلا ہم گھر سے چلے اور ظہر کی نماز پڑھنے کی ہماری نیت ہے، تو بس یہی کافی ہے. جب گھر سے ہم چل رہے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، یا عصر کا یا مغرب کا یا فجر کی نماز کا، تو ہمارا ارادہ یہی نیت ہے. اب اگر کوئی شخص آ کر اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو گیا تو اس کی نماز صحیح ہو گئی. نیت کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں، مثلا نیت کرتا ہوں دو رکعت کی وقت فجر منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، اس طرح لمبی چوڑی نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ بعض عوام کے لیے صرف اس بات کو فقہاء نے اور علماء نے آسانی کے لیے کہ بعض اوقات نیت ہی نہیں ہوتی، تو یہ جو زبان سے کہہ لیتے ہیں تو کم از کم تاکہ نیت کا تحقق ہو جائے، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ بھائی اس نے نیت کی ہے، ورنہ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے دل میں جب یہ ارادہ ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، بھائی یہی نیت کافی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص دل میں تو ظہر کی نماز کا ارادہ رکھتا ہے لیکن زبان سے اس کے نکل گیا عصر کی نماز، تو تب بھی ظہر کی ہی ادا ہوگی، اس لیے کہ وقت ظہر ہی ہے، عصر کا وقت ابھی آیا ہی نہیں. غلطی سے اگر زبان سے ظہر کا نکل گیا اس کا اعتبار نہیں. تو اس لیے نیت جو ہے وہ ہم گھر سے ارادہ کر کے جو چل رہے ہیں وہ نیت ہماری کافی ہے. اس لیے پھر آ کر اگر نماز جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو اب بلا وجہ جو ہے اپنی تکبیر تحریمہ کو ضائع نہ کریں. بعض لوگ لمبی چوڑی نیت کرنی شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں تکبیر تحریمہ بھی نکل جاتی ہے، امام قرات شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو میں نے عرض کیا. تو سات چیزیں ہیں، ان کو دوبارہ سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں پھر سے بات بیٹھ جائے کہ جگہ کا سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا، پھر کپڑوں کا پاک ہونا، پھر جگہ کا پاک ہونا، پھر اسی طرح سے ستر یعنی اتنے کپڑے ہونا کہ جس سے ستر چھپ جائے، یہ ضروری ہے نماز کے لیے. اور اسی طرح سے وقت کا ہونا، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور نیت کر کے پڑھنا، یہ سات چیزیں ہیں جو شرائط نماز میں سے ہیں، کہ نماز سے خارج کی چیزیں ہیں، لیکن نماز کا صحیح ہونا ان شرائط کی صحت پر موقوف ہے. اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو نماز بھی ہو جائے گی، اگر شرائط نہیں پائی جائیں گی تو نماز بھی نہیں ہوگی. ان شرائط کو اچھی طرح سے ذہن میں بسا لیجئے اور بٹھا لیجئے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہماری نمازوں کو درست فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ذکر و اذکار تلاوت قرآن مجید کو قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے جو آپ کو ناراض کر دینے والی ہو. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب جو بھی دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.